السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء بعض الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہماری گفتگو کا موضوع ہے فساد کی جڑ یہودی. پچھلی مرتبہ یہودیوں کی پوری تاریخ 1850 قبل مسیح سے لے کر آج تک آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور ان کے وہ جرائم سامنے آئے تھے کہ ایک وہ قوم کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کی بارش تھی، وہ قوم کیسے ملعون اور مغضوب بنی. یہ بات پچھلی مرتبہ بیان کی گئی تھی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان شدید دشمنی تھی. عیسائی یہودیوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا. ہمارا ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کوشش کی تھی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. لیکن عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کو صلیب پہ لٹکایا. البتہ قبر میں جانے کے بعد 3 دن بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو گئے اور وہ آسمان پر چلے گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید اور احادیث کی بنیاد پر کہ صلیب پہ لٹکایا ہی نہیں گیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. لیکن رفتہ رفتہ یہودیوں نے بڑی فریب کاری سے، چال بازی سے عیسائیوں کے ساتھ اپنی دشمنی کو تقریباً ختم کر دیا. پہلے تو انہوں نے عیسائیوں میں اسپین میں آنے والے نوجوانوں کے ذریعے سے ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ بنایا. پروٹیسٹنٹ فرقہ عیسائیوں یہودیوں کو اپنا ہمدرد سمجھتا رہا، کیونکہ اسپین میں آنے والے عیسائی نوجوان اپنے مذہبی طبقات سے شدید نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کو جدید تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے تھے. اس نفرت سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مزید نفرت پیدا کی یہودیوں نے ان کے ذہنوں میں، اور پھر یہ جدید تعلیم یافتہ جو عیسائی تھے ان کے ذریعے سے ہی ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ بنایا. پروٹیسٹنٹ فرقے کے ذریعے سے سود کو جائز قرار دلوایا. سود کو جائز قرار دلوانے کے بعد یورپ میں یک بعد دیگرے بینک قائم کیے. بینکوں کے ذریعے سے پیسے پر اور حکومتوں پر قرضوں کے ذریعے سے کنٹرول حاصل کیا، اور خاص طور پر میڈیا، اس کو اپنے کنٹرول میں لیا. میڈیا کے ذریعے سے مسلسل عیسائیوں کی یہ ذہنی اعتبار سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی، عیسائیوں کی ذہن سازی کی گئی کہ تم جن عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد کا انتظار کر رہے ہو، وہ اس وقت آئیں گے جبکہ مشرق وسطی میں ایک عظیم اسرائیلی ریاست قائم ہوگی. امریکہ اور یورپ میں اس وقت سینکڑوں چینلز کے ذریعے سے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ نو انسانی کے اصل دشمن مسلمان ہیں، یہودی انتہائی مظلوم قوم ہیں، اور یہودیوں کی کاوشیں عیسائیوں کے لیے آگے چل کر فائدہ مند ہوں گی. اس قدر وہ ذہن سازی میں کامیاب ہوئے کہ اس وقت پوری عیسائی دنیا وہ عظیم اسرائیلی ریاست کے قیام کے حوالے سے متفق ہے. انگریزی میں ایک کتاب ہے فورسنگ گاڈز ہینڈ، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد عیسیٰ کو بھیجے، اور اس کے لیے بائی ہکس اور بائی کروکس ناجائز طریقے پر ایک عظیم اسرائیلی ریاست قائم کرنے کے منصوبے ہیں. اس حوالے سے 1899 میں اور 1900 ان سالوں میں ایک یہودی تنظیم وجود میں آئی، وہ کہ وہ پہلے سے موجود تھی لیکن اس کے باقاعدہ منظم پروٹوکولز کے تحت اس نے کام شروع کیا، جو کہ عالمی صہیونی یہودی تنظیم کہلاتی ہے. اور اس میں انہوں نے اپنے واضح اہداف مقرر کیے کہ ہم نے کس طریقے پر مشرق وسطی میں اسرائیلی ریاست قائم کرنی ہے، اور کس طریقے پر اس کو پھر عظیم ترین اسرائیلی ریاست میں تبدیل کرنا ہے. ان کو پہلی کامیابی 1917 میں حاصل ہوئی جب فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، برطانیہ کے قبضے میں آ گیا. تو برطانوی وزیر خارجہ بالفور نے اعلان کیا کہ یہودی بھی اس سرزمین میں آباد ہونے کا ویسے ہی حق رکھتے ہیں جیسے باقی قومیں رکھتی ہیں، ورنہ عیسائیوں نے تو طویل عرصے تک یہودیوں کو وہاں پر آباد ہونے نہیں دیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیت المقدس دیتے ہوئے ان سے بھی یہ طے کرایا تھا کہ یہودی یہاں پر آباد نہیں ہو سکتے. وہ دستاویزات تاریخ کی آج بھی موجود ہیں. 1917 میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ بیت المقدس میں فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں. ابتدا میں انہوں نے فلسطینیوں کو منہ مانگے دام دے کر اور ان سے زمینیں خریدی تاکہ ایک مرتبہ وہاں بیٹھ جائیں، داخل ہو جائیں. جب وہاں پر کچھ مستحکم ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر برطانوی عدالتوں کے ذریعے سے فلسطینیوں سے ان کی زمینیں چھینی. برطانوی عدالتوں میں درخواستیں دائر کی گئیں کہ فلاں زمین 2000 سال پہلے میرے فلاں دادا کی تھی، لیکن اس پر اس وقت فلاں فلسطینی قابض ہے، یہ زمین مجھے اس سے واپس دے کر دی جائے. اور برطانوی عدالت نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. فلسطینیوں کو طاقت کے بل پر برطانیہ نے بے دخل کیا اور وہ زمینیں یہودیوں کے حوالے کی. اسی طریقے پر بعض فلسطینیوں کو مار کر اسلحے کے زور پر، طاقت کے زور پر ان سے ان کی زمینیں چھین. یہ سلسلہ 1917 سے لے کے 1948 تک جاری تھا. مئی 1948 میں انہیں پھر اپنا پہلا مقصد حاصل انہوں نے کیا اور اسرائیل وجود میں آیا. جس طریقے پر اسرائیل وجود میں آیا اس پر بڑا اچھا بیان دیا تھا بانی پاکستان قائد اعظم نے کہ اسرائیل مغربی دنیا کا ناجائز بچہ ہے، یہ ناجائز طریقے پر یہ ریاست وجود میں لائی گئی ہے. مزید انہیں اگلی کامیابی حاصل ہوئی 1967 میں جب انہوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنی صہیونی ریاست کی حدود مزید ان میں توسیع کر دی، ان کو بڑھا دیا. اس کے بعد ان کے لیے ایک انتہائی الارمنگ معاملہ ہوا 1974 میں جب لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور ایک عجیب امت مسلمہ کی وحدت کا سماں پیدا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو ویسے تو دنیا دار قسم کا انسان تھا، سیکولر سوچ کا حامل تھا، لیکن بعض کام بڑے اچھے کر گیا. قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا بڑا عمدہ طریقہ کار اس نے اختیار کیا. اسی طریقے پر مسلمانوں کو متحد کرنے کے بھی اس کے عزائم تھے. اسی طریقے پر جمعے کی چھٹی کا بھی بمجبوری اعلان کر گیا تھا, جوئے پر شراب پر پابندی بھی لگا کر. بہرحال اس وقت یہ مسلمانوں کے لیڈر تھے, ذوالفقار علی بھٹو, سعودی عرب کے شاہ فیصل, الجزائر کے بومدین, لیبیا کے کرنل قذافی, اور لاہور میں ایک عجیب کیفیت تھی. جو بھی لوگ اس عمر میں ہیں کہ اس وقت شعور میں تھے وہ جانتے ہیں کہ عجیب سما تھا مسلمانوں کے اتحاد. لہذا کان کھڑے ہو گئے یہودیوں کے کہ یہ تو صورتحال ہمارے خلاف جا رہی ہے. لہذا چن چن کے پھر مسلمانوں کو لیڈروں کو مارا گیا. اگلے سال 75 میں شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا. 1979 میں بھٹو کو پھانسی دلوا دی گئی. وہ مدین کو زہر دیا گیا. ایدی امین کو یوگنڈا سے بے دخل کیا گیا. قذافی کو پاگل قرار دے دیا گیا. بہرحال وہ جو ایک فضا پیدا ہو رہی تھی مسلمانوں کے اتحاد کی, وہ فضا وہ ڈائلوٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. اس کے بعد مزید انہیں کامیابی حاصل ہوئی جبکہ انہوں نے عربوں کے اتحاد کو توڑا. انوار السادات کو امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے میں شامل کر کے اور عربوں کا اتحاد ان میں انتشار پیدا کر دیا انوار السادات کی وجہ سے. اگلی کامیابی انہوں نے حاصل کی, سعودی عرب کی حکومت کے تعاون سے انہوں نے عراق کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا. وہ جانتے تھے کہ یہ عراق کی ایٹمی تنصیبات یہ اسرائیل, گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو ان کے طیارے اڑے ہیں تل ابیب سے, ان کی ری فیلنگ ہوئی ہے سعودی عرب میں, اور اس کے بعد انہوں نے آ کے عراق کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا. پھر عرب میں صرف ایک صدام حسین تھا جس کے اسکڈ میزائل ان کے لیے خطرہ تھا. تو خلیج کی پہلی جنگ کے ذریعے سے صدام کو ایک ٹریپ میں پھنسایا. اس سے خود کہا کہ تم کویت سے جو معاملہ کرنا ہے کر لو, ہم کچھ نہیں کہیں گے. اس بیوقوف نے کویت میں اپنی فوجیں داخل کر دی اور انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر عراق کو تباہ و برباد کر دیا. لاکھوں بچے وہاں پر مارے گئے, اس پر پابندیاں لگا کر دواؤں کی کمی کی وجہ سے, اور ویسے بھی بڑے پیمانے پر تباہی مچائی. لیکن وہ پھر بھی محسوس کر رہے تھے کہ ابھی بھی رکاوٹیں ایسی ہیں بعض کہ جن کی وجہ سے ہم اگر مسجد اقصی کو شہید کرتے ہیں, گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں, تو شدید مخالفت ہوگی امت مسلمہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ مخالفت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے, بمشکل 2-2.5 کروڑ کے درمیان ہے. مذہب ان کا تبلیغی ہے نہیں کہ تبلیغ کر کے اپنی تعداد کو بڑھا سکے. یہودی وہی ہوتا ہے جو یہودی ماں کا بیٹا ہو. تو وہ نہیں چاہتے کہ ہماری ہلاکتیں ہوں, لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنے مذموم مقاصد کے اوپر عمل کرنے کا آغاز کریں تو مزاحمت کم سے کم ہو. اس دوران افغانستان میں ایک اچھی تبدیلی آئی, ایک اسلامی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی. تو انہیں یہ اسلامی حکومت اور اس کا جذبہ جہاد اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا. اس دوران ایک اور تبدیلی آئی, افغانستان کی جنگ کی وجہ سے امریکہ نے آنکھیں بند کی اور پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی, میزائل ٹیکنالوجی میں بڑی زبردست ترقی کر لی. اب یہ مزید ان کے لیے خطرات تھے. عراق کے بعد افغانستان میں جذبہ جہاد اور پاکستانیوں کی ایٹمی صلاحیت. اب ان دو اپنے خطرات سے نپٹنے کے لیے انہیں ایک بہت بڑی کاروائی اور بہت بڑے عالمی اتحاد کی ضرورت ہے. تو لہذا سن 2001 میں انہوں نے بہت بڑا ڈرامہ کیا جو 9/11 کے نام سے مشہور ہے, اور ایک ایسی فضا پیدا کی کہ ایک بہت بڑا اتحاد وجود میں آ گیا افغانستان کے خلاف کاروائی کے لیے، اور پاکستان کو بھی دھمکایا کہ تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، اور ہم ان کی دھمکی سے مروب ہو گئے. ورنہ اگر ہم نے کوئی باعزت پالیسی اختیار کی ہوتی تو اللہ بھی مدد کرتا اور دنیا میں بھی اسباب ہمارے حق میں ہوتے. جیسے آج ایران کے پیچھے روس بھی ہے اور چین بھی ہے، اسی طریقے پر پاکستان کو خطے میں عزت مل سکتی تھی. نہ چین چاہتا ہے کہ اس علاقے میں امریکہ کی عملداری ہو، نہ روس چاہتا ہے. اگر ہم کھڑے ہوتے تو ہمیں سپورٹ مل جاتی، لیکن ہم نے انتہائی بزدلانہ غلط فیصلہ کیا. امریکہ کے فرسٹ لائن اتحادی بن گئے اور امریکہ کو اپنی پوری سرزمین دے دی، جس کے ذریعے سے امریکہ نے افغانستان میں تباہی مچا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے طالبان کی مدد کی، ان کے اصولی موقف کی اللہ تعالی کی طرف سے تائید آئی، اور 11 سال گزرنے کے باوجود نہ افغانستان میں جہادیوں کو کچلا جا سکا اور نہ ہی پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کیا جا سکا. دونوں مقاصد پورے نہیں ہوئے، ورنہ ان کے منصوبے تو یہ تھے کہ ہم 2001 میں افغانستان کو تباہ کریں گے، 2003 میں عراق پر حملہ کر کے وہاں قبضہ کریں گے، اور 2005 میں ہم ایران کو تباہ کریں گے، اور 2007 میں جبکہ 40 سال پورے ہو جائیں گے بیت المقدس پر قبضے کے، تو ہم مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنے ٹیمپل کی تعمیر کا آغاز کر دیں گے. تو 2001 2003 2005 2007، لیکن افغانستان میں جو طالبان نے الحمدللہ ان کو سخت حزیمت سے دوچار کیا، ان کے سارے منصوبے وہ اکارت ہو گئے، ناکامی میں چلے گئے. اب اس وجہ سے وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، شدید غصے میں. 45 سال سے بیت المقدس ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ہم وہاں پر اپنا ہیکل تعمیر نہیں کر سکتے، اپنے منصوبوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو لہذا اس جھنجھلاہٹ میں وہ مسلسل مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا یہ اللہ کے رسول کے توہین آمیز خاکے، قرآن مجید کی انتہائی گھٹیا انداز سے توہین، ایسے ایسے واقعات توہین کے بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، ان سب کا اصل پس منظر یہ ہے کہ وہ اس وقت جھنجھلاہٹ کا شکار تلملا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اتنی بڑی ہماری طاقت، اتنا بڑا اتحاد، اتنے وسائل، اتنی ٹیکنالوجی، لیکن ہم افغانستان میں بری طرح سے مار کھا گئے. 11 سال ہونے کے باوجود وہاں پر ہماری عملداری نہیں ہے، اور مسلسل ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ الٹا ہمارے اوپر پڑ جاتا ہے. عرب سے نوجوانوں کو لے کر آئے بڑی بڑی مالی ترغیبات دے کر کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ، مجاہد کا روپ اختیار کرو، مجاہدین میں شامل ہو کر ہمیں ان کی اطلاع دو، اور جن کو لے کر آئے تھے انہوں نے ہی خودکش حملوں کے ذریعے سے امریکیوں کو تباہ کیا. افغانستان کی فوج تیار کرنے کے لیے بڑے وسائل لگائے، نیشنل آرمی افغانستان کی بن جائے. وہ نیشنل آرمی تربیت پانے کے بعد امریکیوں کو ہی مان رہی ہے. آج بھی بیان ہے کہ اس کام کو ہم نہیں روک سکتے، جن کو تیار کیا تھا وہ ہماری جانیں لے رہے ہیں. تو جھنجھلاہٹ ہے. قرآن مجید میں سرن کا ذکر ہے، سورہ آل عمران کی آیت 119 میں، کہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. جب یہ بدبخت ہوتے ہیں تنہائی میں تو جلن کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں،
قل موتو بے غیظکم، اے نبی ان سے کہیے کہ تم اپنے جلن میں مر جاؤ، برباد ہو جاؤ اپنے جلن، اس جلن کا شکار. نمبر دو، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان طریقوں سے ہم مسلمانوں کے اندر جو ایک جذبہ ہے غیرت کا، ہم اس کو بھی رفتہ رفتہ ختم کر دیں گے. ہم ہر کچھ عرصے بعد کو ہی توہین کا سلسلہ کریں گے، مسلمان آئیں گے سڑکوں پر شور شرابہ کریں گے، لیکن ہوگا کچھ نہیں اور ہم ہنستے رہیں گے. اس کے بعد جب دوسری بار کریں گے تو جذبہ کچھ اور کم ہو جائے گا، تیسری بار کریں گے تو مایوس مزید ہوں گے اور جذبہ کم ہوگا کہ ہماری ریلیوں سے، ہمارے مظاہروں سے ہمارے سے ہوتا کچھ نہیں. تو رفتہ رفتہ ان کی غیرت کا لیبر، اس کی سطح کم ہو جائے گی، ہم اس قوم کو بالکل مردہ ضمیر کر دیں گے. اور نمبر تین، اگر مسلمان مشتعل ہوں گے اور امریکہ اور یورپی دنیا جہاں سے یہ توہین آمیز سارے کام ہو رہے ہیں اس کے خلاف وہ کوئی کاروائیاں کریں گے تو اچھا ہے کہ جلد از جلد عیسائی اور مسلمانوں کی آپس میں پھر جنگ شروع ہوگی اور عیسائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو کچل دیں گے. تو ہر لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے مقاصد کے لیے، یہ قرآن کی توہین، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں، یہ ہمارے مقاصد جو مذموم ہیں اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں. اس وقت شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی یہودی ہاتھ ہے. ٹیونس میں خاص واقعے کی وجہ سے ایک انقلاب آیا، امریکہ کا ایجنٹ حکمران وہاں سے رخصت ہوا، اسی سے ایک رہنمائی ملی مصریوں کو، وہاں پر بھی ایک انقلاب آیا، حسنی مبارک وہاں سے رخصت ہوا، باقی جگہ پر بھی عربوں کے یہاں جوش پیدا ہوا. جب لیبیا میں تحریک اٹھی تو اس تحریک کو یہودیوں کے ایجنٹوں نے ہائی جیک کر لیا تاکہ لیبیا کے تیل پر بھی قبضہ ہو جائے اور قذافی جیسے سرکری حکمران سے بھی نجات مل جائے. لہذا اسی لہر پر سواری کر کے نیٹو نے قذافی کو ختم کرا دیا. اب اسی لہر کے ساتھ وہ شام میں بھی نیٹو اور امریکہ سرگرم عمل ہے. شام میں اس وقت ہمارے لیے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. ایک طرف وہاں پر اسد خاندان حکمران ہے جو کہ ہمیشہ سے فرانسیسیوں کا ایجنٹ ہے، علوی فرقے سے ان کا تعلق ہے اور بمشکل ان کی تعداد شام میں 15% ہے، اور انہوں نے سنی مسلمانوں پر انتہائی مظالم کیے. سن 17 سے جب مشرق وسطی میں مختلف ملکوں میں تقسیم مشرق وسطی کی ہوئی، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے، تو اسد خاندان فرانس کے حصے میں شام آیا تھا، ان کا ایجنٹ بن گیا. بعد میں اس پورے خاندان کو وہ لے گئے فرانس، وہیں پر ان کی تعلیم ہوئی، ان کی ذہن سازی ہوئی. سن 50 میں دوبارہ یہ شام میں آ گئے. حافظ الاسد وہ فضائیہ میں پہلے ایک افسر بنا، پھر فضائیہ کا سربراہ بنا، پھر وزیر دفاع بنا. سن 67 میں جب جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ وزیر دفاع تھا. سن 70 میں اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور سنیوں پر انتہائی ظلم و ستم. سن 82 میں اس کے خلاف بڑی بغاوت ہوئی، الاخوان المسلمون کے تحت اس نے بمباری کر کے اپنے شہریوں پر اس بغاوت کو کچلا. پھر بعد میں اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیا. 2000 میں اس کا بیٹا برس اقدار آ گیا اس کے انتقال پر. کرپشن، لوٹ مار، لوٹ گسوٹ، ظلم، یہ الوی خاندان کا سارا کا سارا سلسلہ شام میں. سنی مسلمان وہ اس خاندان کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. امریکہ اور اسرائیل اس وقت سنیوں کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے ہمدرد ہیں، وہ اس خاندان کو، اسد خاندان کو، کیونکہ یہ روس کا حلیف ہے، اپنے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو نہ تو ہم یہودی عزائم کی حمایت کر سکتے ہیں، علوی خاندان کے خلاف، اور علوی خاندان کی حمایت نہیں کر سکتے کہ وہ شروع سے فرانس کا ایجنٹ اور بعد میں روس کا حلیف۔ روس کا فوجی اڈا ہے شام میں ترکوس کے علاقے میں، اور روس نہیں چاہتا کہ اس اڈے سے محروم ہو، لہذا روس بھی کھل کر اب مقابلے میں آ گیا، اور ترکی میں بھی کچھ اسلامی جذبات ابھر رہے ہیں۔ امریکہ کی کوشش ہے کسی طرح سے ترکی کو اور شام کو آپس میں لڑا دیا جائے تاکہ دونوں طرف مسلمانوں ہی کا نقصان ہو۔ لیکن بہرحال آج کی بھی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ حالات کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہے۔ ہم کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ فساد کی جڑ یہودی ہیں، اور وہ دو مقاصد کے لیے اس وقت پوری دنیا کو انہوں نے آگ کی بھٹی، جنگ کی بھٹی میں گرم کیا ہوا۔ قُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں انہی کے بارے میں سورہ مائدہ میں کہ یہ جب بھی جنگ کے لیے بھٹیاں گرم کرتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھاتا ہے۔ تو اس قوم کا مقصد ہی دنیا میں فتنہ و فساد اور لڑائی کی آگ بھڑکانا ہے تاکہ دوسری قومیں تباہ ہوں اور بالآخر ان کا دنیا پر راج ہو، عظیم اسرائیلی ریاست بنے، اور یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے پھر سے اپنا ٹیمپل بنائے۔ پوری دنیا سے اس وقت یہودی جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں عظیم اسرائیلی ریاست بنانے کے لیے، مسلسل فلسطینیوں کو بے دخل کر کے نئی نئی یہودی بستیاں بن رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، میں اس آیت کا ترجمہ کر کے مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی مرتبہ کروں گا کہ مستقبل میں کیا حالات ہیں جن کی خبر احادیث مبارکہ میں دی گئی ہے، آگے کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیلَ، اور ہم نے کہا فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل سے، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، کہ تم جا کر زمین میں آباد ہو جاؤ، تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا، اب تم جا کر زمین میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا، جینا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لے آئیں گے لپیٹ کر۔ اللہ تعالیٰ اس وقت لپیٹ کر ان کو لا رہا ہے اسرائیل میں، آخرت قریب ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ لپیٹ کر دنیا کے کونے کونے سے گریٹر اسرائیل کے لیے یہ اس خطے میں جمع ہوں گے، اور پھر یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، ان کا عظیم ترین قبرستان بنے گا۔ کیوں بنے گا؟ اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔